أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أهل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فلسفہ و اسرار حج مراحل حج احکام حج و فلسفہ مقامات و مواقف حج عرض ہوا تھا کہ حج کے ہر قدم پر ایک حکمت پوشیدہ ہے جس طرح سے حکم اس کا معلوم ہونا ضروری ہے اس کی حقیقت بھی معلوم ہو تاکہ لذت بھی آئے انسان کو اور جو کچھ حج میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنانا چاہا ہے جس کے لیے ہمیں طلب کیا ہے وہ نتیجہ بھی حاصل ہو میں اس نتیجے کا نام رکھوں گا انسان کا جنم جدید تولد جدید یعنی ایک تولد مقرر دوبارہ یہ اصل فلسفہ حج ہے لیکن اب کہ ہمارا جسم متولد نہیں ہوگا شخصیت متولد ہوگی جسم تو ایک مرتبہ پیدا ہو چکا جس عمر کے جس حصے میں ہیں ولادت کے بعد ابھی پہنچ آئے لیکن شخصیت انسان کی اس کی بھی ولادت ہوتی ہے اور شخصیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ماہرین تعلیم جن کا کام یہی ہے کہ ہماری اولاد کے لیے تعلیمی نصاب بنانا تعلیمی مہارتیں بنانا تدوین کرنا کتب لکھنا یا تعلیمی سسٹم بنانا جو مجتہد ہیں اس میدان کے تعلیمی میدان کے مجتہد بھلے اساتید اور ٹیچرز بھی قابل احترام ہیں ان کا بھی تعلیمی شعبے سے تعلق ہوتا ہے لیکن وہ استاد ہوتے ہیں مجتہد نہیں ہوتے تعلیم کے اندر لیکن اسی شعبے میں کچھ مجتہدین ہوتے ہیں یعنی صاحب رائے اور تعلیمی نظریے ہوتے ہیں ان کے تعلیمی نظام ہوتا ہے ان کا اپنا جس طرح آپ کے ملک میں اور آپ کے شہر میں جہاں جہاں بھی ہیں آپ وہاں اس قسم کی صورتحال موجود ہے انہی میں سے ایک کا کہنا ہے کہ تعلیم ملازم پروری کا نام نہیں ہے تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف شعبوں کے لیے ملازمین پیدا کریں یہ نہ انسان کے شایع نشان ہے اور نہ تعلیم کے شایع نشان ہے ملازم پر پالنا یعنی تعلیم بہت ہی اشرف و اعلیٰ چیز ہے اسلام کی نگاہ سے بھی قرآن کی نگاہ سے بھی تعلیم سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے لیکن اس کو استعمال کرنا بہت ہی گھٹیا مقصد کے لیے تعلیم کی قدر بھی گر جاتی ہے اس تعلیم سے اگر ڈگری حاصل کرنا نام پیدا کرنا یہ بھی نہیں ہے بلکہ تعلیم کا اصلی کام معلم کا اصلی کام اپنے شاگرد کے اندر بنی ہوئی پہلے سے شخصیت کو ختم کرنا اور اس کے اندر ایک جدید شخصیت ایجاد کرنا یہ مقصد تعلیم ہے ہدف تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور میدان ہے تربیت تربیت بھی اسی چیز کو کہتے ہیں یعنی انسان کے اندر تخلیق شخصیت شخصیت خلق کرنا البتہ یہ کام خود انسان کرتا ہے دوسروں کی مدد سے، تعلیم کی مدد سے، معلم کی مدد سے، کتاب کی مدد سے، گفتگو کی مدد سے، رہنمائی کے ذریعے، مختلف چیزوں سے مدد لے کے اپنے اندر خود اپنی شخصیت قائم کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے. لیکن پہلی شخصیت کو ختم کرنا پڑتا ہے، تربیت. بس اوقات ہم تربیت اور تعدیب یا تربیت اور ادب سکھانے میں آپس میں مخلوط کر دیتے ہیں موضوع کو. جیسے بچے کو کہنا دائیں ہاتھ سکھاؤ، بچے کو کہنا صبح مسواک کیا کرو، بڑوں کو سلام کیا کرو، اور اپنے مثلا چیزیں ڈسپلن کے ساتھ رکھو، ہم اس کو تربیت کہتے ہیں. یہ نہیں ہے تربیت. تربیت کا تعلق بچے کی ذات سے ہے، بچے کی شخصیت سے ہے. بچے کے اندر ایک شخصیت بنانے کا نام تربیت ہے. اس کو آپ آداب میں لے آ سکتے ہیں، تربیت یعنی خلق شخصیت اس کے اندر. پرورش، تربیت کا معنی ہی پرورش ہے. جس طرح آپ ایک پودا پالتے ہیں اور اس کو آب و کھاد دیتے ہیں تاکہ پل بڑھ کے تناور درخت بن جائے، پھل دینا شروع کر دے، اسی طرح سے انسان کو مکمل انسان بنانا، کامل انسان بنانا تاکہ انسانیت کا پھل لگے انسان کی شخصیت کے اوپر، اس کو انسان کی تربیت کہا جاتا ہے. حج تربیت ہے، انسان کی تربیت ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس جانے تک سب تربیت ہے. کوئی مرحلہ اس میں ایسا نہیں ہے، بیچ میں چھٹی نہیں ہے کہیں بھی. یعنی بیچ میں کچھ مرحلے ایسے ہوں جن میں جن کا تعلق تربیت سے نہ ہو، اور ماں سرگرمی ہو یا ماں کوئی دوسری جہت ہو انسان کے مد نظر. حج تک لانے کے لیے کتنے جتن کیے گئے کہ ہمیں، جیسے کہا نا کہ کمند، خدا اپنے محبوب انسانوں کو کمند ڈالتا ہے، جال پھینکتا ہے، پھنساتا ہے ان کو، کسی کے دل میں سوز پیدا کر دیتا ہے، کسی کے دل میں رقت پیدا کر دیتا ہے، کسی کے دل میں، یہ کمند خدا ہے، یہ خدا کے جال ہیں جو اپنے منتخب اور برگزیدہ لوگوں کو ٹالتا ہے تاکہ وہ آئیں، خدا کی طرف آئیں. کیا کریں ان کو، ان کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک شخصیت ایجاد کرنی ہے. ثواب کمند خدا ہے، ثواب مقصد عبادت نہیں ہے، کمند ہے. خدا نے کمند پھینکی ہے، جال پھینکا ہے ثواب کا. وہ ہر ایک ہر چیز پر ایک دانے پر آتا ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے پرندے بھی اگر آپ دیکھیں، ہر پرندہ ایک الگ چیز کھاتا ہے. کچھ کی خوراک امرود ہے، کچھ کی خوراک اس کو طوطا، آپ اس کو گندم ڈالے نہیں کھائے گا طوطا، طوطے کی خاص خوراک ہے. اور پسندیدہ ترین خوراک طوطے کی انجیر ہے. انجیر، اگر طوطا پھانسنا ہو تو کیا پھینکیں، انجیر پھینکنا، اس کو پستہ اور کاجو اور یہ چیزیں نہیں پھینکیں اس کے سامنے، اس کو انجیر پھینکے آ جائے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا. چونکہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے مزاجوں سے آشنا ہے، خدا و تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کیا پھینکوں کہ یہ آئیں، ادھر آئیں. لہذا کمند خدا نے پھینکی. کہیں باغات کا ذکر ہے، کہیں نہروں کا ذکر ہے، کہیں حوروں کا ذکر ہے، کہیں یہ کمند خدا ہے. ہر ایک کا مزاج دیکھ کے اس کے مطابق خدا نے کمند پھینکی. کس لیے؟ اصل کرنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اندر ایک شخصیت بنانی ہے مرحلہ وار، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر جانے تک مرحلہ وار ہماری شخصیت بنانی ہے. یہی ہے یہ جو روایت میں آیا ہے کہ حج انسان کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. حقیقت ہے، یہ مجاز کوئی نہیں ہے، شاعری نہیں ہے. بعض اوقات ہم شاعرانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ مثلا کوئی بات پتہ چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں آج ہی پیدا ہوا ہوں. یہ شاعری ہے، مجازگوئی ہے یہ. لیکن اگر ہماری شخصیت، پہلے بنی ہوئی شخصیت ختم ہو جائے اور اس کی جگہ ایک واقعاً حقیقتاً نئی شخصیت بن جائے، اس کو تو شاعری نہیں ہے، یہ تو حقیقت آپ بتا رہے ہیں کہ میں آج پیدا ہوں. لیکن نئی شخصیت کے لیے پرانی شخصیت کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور علامتی کام مرحلہ بہ مرحلہ ہم سے انجام دلوائے جاتے ہیں تاکہ ان علامتوں کے پس منظر میں بھی کچھ ہو رہا ہو. ہر علامت کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے. جتنی بس ٹریفک کی علامتیں ہیں، ان علامتوں کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے. ڈرائیوروں کو پتا ہے کہ وہ کیا حقیقت ہے. مثلا ہمارے لیے دائرہ بنا ہوا ہے، یہ علامت ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں پارک نہیں کرنا، یہاں ٹرن نہیں لینا. وہ باپ اسے پوچھیں یہ تو دائرہ ہے، دائرے سے آپ کیسے سمجھ گئے کہ یہاں پارک ممنوع ہے، پارکنگ ممنوع ہے، گاڑی پارک نہیں کر سکتے یہاں پر. کہتا ہے چونکہ پڑھایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ یہ علامتیں ان معنی کے لیے ہیں. عملاً بھی کچھ بورڈ پہ یا خطوط کی شکل میں یا الفاظ کی شکل میں علامتیں ہوتی ہیں، کچھ حرکات کی شکل میں ہوتی ہیں. جیسے ٹریفک پولیس، جب یہ سگنل سسٹم نہیں تھا تو پہلے پولیس والا کھڑا کرتے تھے. پاکستان میں ابھی بھی چونکہ بجلی نہیں ہوتی اکثر شہر میں، وہ رش کے ٹائم پہ مثلا پولیس والا یا فوج کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ حرکات انجام دے رہا، کسی کو ایسے کرتا ہے، کسی کو اس طرح کرتا ہے، کسی کو اس طرح کرتا ہے. اگر ایک آدمی نیا آئے جس نے کبھی ٹریفک نہ دیکھی ہو اور اس کو نہ معلوم ہو تو وہ تو حیران ہوگا کہ پاگل ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا کہ یہ ایسے ہوا میں ہاتھ لہرا رہا ہے. لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ چوک میں کھڑا ہو کر کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ہاتھ اوپر کرتا ہے، کبھی نیچے کرتا ہے. لیکن ڈرائیوروں کو بتایا گیا ہے کہ یہ حرکات بامانی حرکات ہیں، اس کی علامتی حرکات ہیں. ان علامات یا ان اشاروں کے پیچھے قوانین ہیں اور ان اشاروں کے معانی ہیں. تم نے اشاروں سے وہ معانی سمجھ لی، لہذا حرکات اور اشاروں کی زبان ہوتی ہے باقاعدہ. مثلا اسپتال میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک ایسے اونٹ بنے ہوتے ہیں بچے کے، اور اس کے اوپر انگلی رکھی ہوتی ہے کہ یہاں پر کھانسنا نہیں ہے زور سے، یہاں پر بولنا نہیں ہے، موبائل یہاں آف کر دینے ہیں آپ نے. مجھے یاد نہیں آیا پتہ میرا موبائل آن ہے یا آف ہے، آپ کا بھی اگر آن ہے تو آف کر دیں. معذرت، آپ بھی چیک کر لیں اگر موبائل، ویسے بھی مثلا بیسمنٹ کو سگنل نہیں ہے. چلو یہ ایک سہولت ہے الحمدللہ. اشاروں کی ایک زبان ہے، حرکات و سکنات کی اپنی ایک زبان ہے، اس زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا ڈرائیوروں کو پہلے ایک کلاس، ایک تو سٹیئرنگ گھمانے کی کلاس ہوتی ہے ان کی، جو گاڑی میں بٹھا کر انہیں گھمایا جاتا ہے، ساتھ ایک مربی بیٹھتا ہے ان کا. لیکن ایک کلاس ہوتی ہے جو انہیں یہ اشارے سمجھاتی ہے، سائن سمجھاتی ہے، ایک زبان ان کو آشنا کرتی ہے. اسی طرح حج کی ایک اپنی خاص زبان ہے، عبادتوں کی زبان ہے، خاص اپنی ٹرمینالوجی ہے. اگر کوئی عبادتوں کو فقط ثواب پڑھ کے عبادتوں کی طرف آ جائے، کر کے چلا جاتا ہے، لیکن زبان نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں. مثلا نماز میں میں اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک لے آئیں، یہ کیا مطلب ہے اس کیوں؟ اللہ اکبر کیا اصطلاح ہے؟ وہ ہاتھ اٹھانا، رفع یا دین کرنا کیا اصطلاح ہے؟ رکوع کیا اصطلاح ہے؟ سجدہ کیا اصطلاح؟ یہ سب زبان ہے، یہ سب علامتیں ہیں. عبادتوں کی اپنی خاص زبان ہے، وہ کلاس ہونی چاہیے پہلے جہاں پر ہمیں احکام عبادتوں کے بتائے جاتے ہیں اور اعمال کے اس طرح جھکنا ہے، اتنا جھکنا ہے، یہاں کرنا ہے. ایک کلاس ہونی چاہیے جو اس زبان کو تشریح کرے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس سے مقصود کیا ہے، اس سے سب سے خصوصاً حج میں، چونکہ حج ہے ہی حرکات و سکنات. حج میں بیٹھ کے کرنے والا کوئی کام نہیں، سب حرکت ہے، کل حرکت ہے. حرکات کی زبان ہے، اس زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مقصد حج کا یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ شخصیت پیدا ہو جو مطلوب ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کو، حقیقی شخصیت. جو کچھ پہلے بنا ہوا ہے وہ نہیں ہے پسندیدہ چیز، وہ کافی نہیں ہے وہ شخصیت. لہذا اہتمام شدید کی ضرورت ہے، اور زیادہ سنجیدگی چاہیے. ذرا مسئلہ حج کے اندر جتنی ہے انشاءاللہ کافی ہے، لیکن چونکہ کام بڑا ہے، عظیم ہے، اور فرصت بہت غنیمت ہے، لہذا مزید سنجیدگی کی ضرورت ہے، مزید انسان کو ہمت کرنے کی ضرورت اور اہتمام کی ضرورت ہے. آغاز سے ہی عرض کیا تھا کہ حج ہجرت ہے، قصد اللہ ہے، سفر اللہ ہے، ہجرت اللہ ہے، انسان بھی مہاجر اللہ ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو بھی نکلا گھر سے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اور راستے میں اگر اس کو موت آ گئی، اب یہ سمجھو کامیاب انسان ہے، یہ اب اللہ کے سپرد ہے، یہ الہی ہے اب. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اسے حوروں کے سپرد نہیں کیا جائے گا، یہ خود اللہ کے سپرد ہے. وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اسے باغوں میں اور ان میں نہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ باغات میں رہو، نہ، اب ایک الگ جنت ہے، عالی جنت ہے، وہی جنت جس کا ایک اور آیا میں خداوند نے بھی ذکر فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جاؤ. ایک نعمتوں کی جنت ہے، ایک نعمتیں دینے والے کی جنت. بعض برادران نے تذکر بھی دیا کہ اسی اثنا میں کسی جگہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کر دیا، ذکر بابرکت ہو، چونکہ حج سے مناسبت ہے حضرت کی بھی. حضرت کے ظہور کے بارے میں اور انتظار کے بارے میں روایت میں یہی الفاظ ہیں کہ اگر انسان کو وہ اصلی لائن مل جائے، جو خط مل جائے جو آئمہ طاہرین نے بتایا ہے، ابھی حضرت حجت کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت آئمہ معصومین نے یہ لائن بتائی کہ اگر حضرت حجت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو، حتیٰ حضرت حجت کی ولادت سے بھی پہلے، تو بھی راستہ موجود ہے، اور ولادت کے بعد قبل زمانہ غیبت صغرا و اثنائے غیبت صغرا و اثنائے غیبت کبرا میں اگر شامل ہونا چاہتے ہو، حتیٰ زمانہ ظہور میں اگر شامل ہونا چاہتے ہو لشکر امام میں، ابھی ہماری آرزو ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہاں سے شامل ہوں. بعض نے اچھا خوبصورت نوا بھی بنایا نا کہ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، لشکر مہدی آمادہ ہے، شامل ہو جائیں آپ، باقاعدہ آمادہ ہے، آپ آ جائیں، شامل ہو جائیں لشکر مہدی میں. معصومین نے بتایا لائن اس کی، اس کو اگر انسان اس کو اپنا لے، اس لائن کو، وہ خان خواہ آپ کے ذہن میں فوراً سوال آتا ہوگا کہ وہ بیان کریں کیا ہے لائن، مفصل ہے. اگر اس کو، اس لائن کو لے لیں آپ، اس خط کو لے لیں، فرماتے ہیں کہ آپ جس زمانے میں بھی ہیں، ظہور کے زمانے میں، انتظار کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں، حتیٰ ولادت سے پہلے کے زمانے میں بھی اگر ہیں، تو آپ حقیقتاً حضرت حجت کے ساتھ ہیں، لشکر میں ہیں، شہداء لشکر مہدی میں سے ہیں آپ. وہ حتیٰ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ اس سے بھی بڑھ کر ہیں، امیر المومنین نے بھی فرمایا، اور یہ حدیث جو عرض کر رہا ہوں یہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ حتیٰ اس حد تک آپ جا سکتے ہیں آگے کہ فسطاط حضرت حجت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. فسطاط جنگی اصطلاح ہے، جنگ کے دوران مرکزی خیمہ جس میں کمانڈر ان چیف بیٹھتا ہے جنگ کے دوران، جی ایچ کیو کہہ لیں یہ، جو بھی جنگ کے زمانے میں، البتہ نہ عام حالات میں، عربی زبان میں اس خیمے کو فسطاط کہا جاتا ہے. ہر خیمے کا الگ نام ہے، فرنٹ لائن کے خیموں کا الگ نام ہے، دوسری لائن کا الگ، جو پیچھے ہیں ان کا الگ نام ہے. فسطاط جس میں خود سالار اعلی کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، اس کو فسطاط کہتے ہیں. یعنی ابھی آپ اسی وقت ظہور سے بھی پہلے فسطاط میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں آپ. بس راہ ہے انسان کے پاس اگر چاہے اس میں داخل ہونا, مرکزی خیمے میں, مرکزی افراد میں. ظاہر ہے مرکزی خیمے میں تو جنگی کمانڈروں کا خیمہ دیدار کے لیے نہیں ہوتا, اس میں کھڑکی لگی ہوئی, وہ آ کے کمانڈر کی زیارت کرتے تھے. مرکزی خیمہ اعلی کمانڈروں کے لیے ہوتا ہے, ہائی کمان کے لیے ہوتا ہے, مشاورین کے لیے ہوتا ہے, سپہ سالاروں کے لیے ہوتا ہے, جنہیں جنگ کا, جن کے پاس جنگ کے پرچم ہوتے ہیں, جنگ کے مختلف شعبے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں, ان کے لیے ہوتا ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہوتا. یعنی زیارتی خیمہ نہیں ہے, یوں میں عرض کروں کہ حضرت اس میں تشریف لائیں گے پھر لوگ صف میں کھڑے ہو کر باری باری زیارت کرتے ہوئے گزریں گے, نہ استاد جس میں ہائی کمان جائے گی. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ہائی کمان میں شامل ہو سکتے ہو. کھلا ہے راستہ, محروم نہیں ہیں آپ, اور یہی عدالت الہی کا تقاضا ہے. ورنہ ظہور تو ایک خاص نسل میں ہوگا, ہم اس وقت نہیں ہوں گے, ہزاروں نسلیں گزر چکی ہوں گی, تو پھر تو عدالت تو نہ ہوئی کہ ایک نسل میں ظہور ہو باقی سارے محروم گزر جائیں. عدالت کا تقاضا یہ کہ سب کے لیے میسر ہو. یہ سب امام فرماتے ہیں کہ میسر ہے اتفاقا. آپ مرکزی خیمے میں ہائی کمان میں شامل ہو سکتے ہیں اگر اس لائن کو چلیں, اس خط کو چلیں, آپ اس کے پیچھے جائیں. آپ ہجرت اللہ, حج ہجرت اللہ ہے, بسو یہ خدا جانا ہے, اور مرکزی جنت تک جا سکتے ہیں آپ. جنات, قرآن نے تین الفاظ میں جنت کا ذکر کیا, جنت, جنتیں, جنات. بعضوں کو جنت ملے گی, بعضوں کو جنتیں, دو جنتیں ملیں گی, بعضوں کو جنات. جنات نا, جنات جن کی جمع, جنات یعنی کئی جنت. ایک آدمی کو کئی بہشت ملیں گی, جیسے کئی مربع یہاں زمین کے ملے ہوئے ان کو, اس طرح وہاں بھی کئی مربع جنت ملی ہوگی. لیکن بعض ایسے ہیں جو مرکزی جنت میں جائیں گے, الہی جنت میں جائیں گے, خدائی جنت میں جائیں گے, جس میں نعمتیں نہیں, نعمتیں دینے والا ہوگا. اس جنت میں انسان جاتا ہے. یہ حج بھی ایک خط ہے, لائن ہے. ایک انسان اگر سمجھ جائے اس کو, معانی اس کے, زبان حج سمجھ جائے انسان, بہت ضروری ہے زبان حج سمجھنا. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف ہجرت کرنی ہے آپ نے. یعنی علامتی طور پر مکہ آ رہے ہیں, بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں, لیکن حقیقتاً آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں, نہ کہ بیت اللہ کی طرف. چونکہ خدا تو اس گھر میں مقیم نہیں ہے, خدا کا کوئی مکان نہیں ہے. شرف کی وجہ سے خدا نے بیت اللہ کہا ہے اس کو, جس طرح عبداللہ, جس طرح بہت ساری چیزیں خدا نے اپنی طرف منسوب کی نا, یہ میری ہیں. شرف کی وجہ سے, اس کے اعلیٰ و بلند مرتبے کی وجہ سے انہیں. انسان کے اعمال بھی اسی طرح سے, بعض کام انسان کرتا ہے, خداوند نے فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں کیا, یہ میں نے کیا. مثلا قرض دینے کو, اگر آپ کسی مقروض کو قرض دیں تو خداوند نے فرمایا کہ یہ اس کو نہیں دیا آپ نے, یہ مجھے قرض دیا. یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو خدا کو قرض حسنا ہے؟ خدا تو محتاج نہیں ہے, بندہ ہی خدا کو قرض دینا ہے. لیکن بندہ ہی خدا کو قرض دینے کی اتنی شان ہے, اتنی اہمیت ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ گویا یہ آپ نے اللہ کو قرض دیا. اس عظمت کی وجہ سے اپنی طرف نسبت. یہ عیادت کے بارے میں ہے. انسان خدا فرمائے گا, بعض احادیث میں, احادیث قدسی میں ہے کہ بعض بندوں سے کہ میری عیادت کو کیوں نہیں آئی, خدا فرمائے گا کہ میری قیامت میں میری عیادت کرنے کیوں نہیں آئی. تعجب ہوگا کہ آپ کی عیادت کیسے ہو سکتی ہے, اللہ کی عیادت, خدا کی ذات تو مریض نہیں ہے. تو جواب ملے گا کہ وہ بندہ میرا جو مریض تھا, تم اسے حال پوچھنے نہیں گئے, اگر تم اس کا حال پوچھنے جاتے تو میری عیادت کرنا تھی تمہیں. یعنی اتنا اہم کام ہے عیادت کرنا, عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا ہے. یہ گھر بھی جس میں ابھی ہم توفیق حضور کی و تشرف کی پیدا ہوئی ہے ہمیں, بیت اللہ اس کو کہا گیا ہے. ورنہ قرآن نے اس کا تعارف کروایا ہے کہ اول بیت وضع للناس, یہ عوامی مرکز ہے. اس آیت کا ترجمہ اگر سادہ کرنا چاہیں تو کیا ہے, یہ عوامی مرکز ہے, حکومتی مرکز نہیں ہے. کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، عوامی مرکز ہے، لیکن چونکہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے خدا نے فرمایا یہ بیت اللہ ہے، اپنی طرف نسبت دے دی اس کو، ہے عوامی مرکز ہے لوگوں کے لیے، وضع للناس، کوئی مالک اس کا نہیں ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے اور عوام پر اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا انسانیت کے لیے. البتہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ اس تک آنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں. بس حقیقت میں ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، علامتی سفر مکہ کی طرف و بیت اللہ کی طرف ہے، لیکن حقیقی سفر اللہ کی طرف ہے. اور سفر بھی نہیں ہے بلکہ ہجرت ہے، مانا کیا تھا پہلے ہجرت کا، سفر اس خروج کو کہتے ہیں، انسان گھر سے نکلے پھر ارادہ اسی وقت ہو کہ لوٹ کر آؤں گا، لیکن ہجرت اس سفر کو کہتے ہیں یا اس خروج کو کہتے ہیں جس میں انسان طے کر کے جائے کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا اور نہ آئے لوٹ کر، اس کو ہجرت کہتے ہیں. خب نہ جائیں، میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ نہ جائیں آپ، امام علیہ السلام نے فرمایا تھا جب حج کی تیاری کرتے ہو تو ایسے شخص کی طرح تیاری کرو جس کو لوٹ کر نہیں آنا، واقعی ایسے تیاری کرو. کیا ہم یہیں رہ جائیں جیسے کہا تھا؟ وہ نہیں کرنا کہ مولانا نے کہہ دیا یہیں رہ جو پسلپ ہو جائیں یہیں پر مسلم، جیسے کرتے ہیں نا بات بہت سارے نا. یعنی جو شخصیت لے کر آئے ہیں اس شخصیت کو واپس لے کر نہیں جانا، اس شخصیت کو یہیں دفن کر کے جانا ہے، یہ بت توڑ کے جانا ہے. بیت اللہ بت شکنی کی جگہ بھی ہے، یہ بت توڑ کے جانا ہے، اس کو ہوبل کو، اس لات و عزا کو دفن کر کے جانا ہے یہاں پر، اور ایک نئی شخصیت بنا کر الہی ربوبی ربانی نورانی شخصیت بنا کر یہاں سے لوٹ کر جانا ہے، بس لوٹ کے نہیں جانا. اور یہ بھی اشارہ ہوا تھا کہ جب آپ جائیں تو نہ کہیں کہ میں نیا بن کر آیا ہوں، خود دیکھنے والے کہیں کہ یہ وہ نہیں، یہ کوئی اور آیا ہے. آپ کے اعزاء، آپ کے اقارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے تعلقات والے، آپ کے خاندان والے نئے انسان بن کر جائیں، یہ مقصد ہے، یہی ہے، ہجرت کریں اللہ کی طرف، شخصیت جدید، تولد جدید پیدا کریں. یہاں جنم جدید ہے جو اختیاری ہے، یعنی خود پیدا ہونا ہے. یا ایک نقطہ بھی قابل وضاحت ہے کہ ہجرت کریں، ومن یخرج من بیتہ، بیت سے گھر، اس کا معنی کیا جاتا ہے گھر، بیت کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر انسان رات بسر کرے، عربی زبان میں بیت رات گزارنے کی جگہ کو بیت کہتے ہیں. منا میں ایک عمل ہے، شلب بتایا گیا ہے آپ کو اور سب کو، منا کا ایک عمل جیسے قربانی ہے، رامی ہے اور حلق ہے اور بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل جو 3 دن مسلسل جاری رہے گا کون سا ہے؟ بیتوتہ. بیتوتہ یعنی رات بسر کرنا، منا میں رات بسر کرنا ایک خود ایک رکن ہے، وہاں عمل ہے، 3 دن رہنا پڑے گا آپ کو، 10, 11 اور 12، پھر 12 کی زور کو آ جائیں گے انشاءاللہ، خیر و عافیت کے ساتھ، تولد جدید کے ساتھ. بیتوتہ یعنی رات بسر کرنا، رات انسان بسر کرنا، رات بسر کرنا محاورہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ رات انسان وہاں بسر کرتا ہے جو آرام کی جگہ ہو، جہاں تھوڑا سکون ہو، جہاں ٹھہر سکتا ہو انسان، دن بھر چلتا رہتا ہے، حرکت کرتا ہے، لیکن رات بسر کرنے کے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈتا ہے، کوئی آرام گاہ ڈھونڈتا ہے کہ یہاں پر میں آسانی سے رات بسر کر لوں. گھروں کو بھی اسی لیے بیت کہا جاتا ہے کہ دن بھر خصوصاً مرد جب تک ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں تھیں باہر رہتے تھے، رات کو فقط گھر آتے تھے، ابھی تو نکلتے نہیں گھر سے، خصوصاً جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، وہ گھر رات بسر کرنے کے لیے ہے، باقی باہر نکلیں، کام کاج کریں، لوگوں سے ملیں، تعلقات کم کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی تجارت کریں، کوئی معیشت کا انتظام کریں، نہیں کہ صبح و شام گھر بچوں کے لیے عذاب بنے رہیں. بیت رات بسر کرنا، بیت چونکہ گھر میں آرام سے رات بسر ہوتی ہے اس کو بیت کہتے ہیں، اور رات انسان وہاں بسر بسر کرتا ہے جہاں زندگی بسر کرتا ہے، یعنی باقی زندگی بھی وہیں گزرتی ہے انسان کی. جب ایک چیز کو اپنا آشیانہ بنا لیتا ہے، آرام گاہ اور پناہ گاہ بنا لیتا ہے، وہاں رات بھی بسر کرتا ہے. رات بسر کرنا علامت ہے، یعنی اس کی زندگی یہاں گزر رہی ہے. جیسے پوچھتے ہیں نا آپ کا گھر کہاں ہے، یہ دفتر ہے وہ گھر ہے آپ کا، یعنی یہاں زندگی بسر نہیں کرتے آپ، یہاں کام کرتے ہیں، زندگی وہاں بسر کرتے ہیں آپ. زندگی بسر کرنے کی جگہ کو گھر کہتے ہیں یا بیت کہتے ہیں. چونکہ بیتوتا یا رات گزارنا زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے، اس وجہ سے اس کو بیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، نام اس کا بیت رکھا گیا ہے. اس سے نکلنا ہے آپ کو، ہجرت کے لیے بیت ترک کرنا ضروری ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، بیت کو چھوڑنا واجب ہے، لازم ہے. کہاں زندگی بسر ہوتی ہے ہماری؟ سب کو پتا ہے کہ کہاں زندگی بسر ہوتی ہے ہماری. ایک تو اینٹوں کی چار دیواری میں زندگی بسر ہوتی ہے، وہ اینٹوں گارے کا ایک سیمنٹ کا گھر ہے، وہ ایک بیت ہے جس میں جسمانی طور پر ہم رہتے ہیں. لیکن ہماری زندگی فقط اینٹوں کے اندر بسر نہیں ہوتی، ایک مکان کے اندر یا کمرے کے اندر نہیں بسر ہوتی. ہماری زندگی بہت ساری چیزوں کے اندر بسر ہوتی ہے. ہماری زندگی میں عادتیں ہیں بہت ساری، ہم عادتوں میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، عادتوں کی زندگی ہے، عادت زدہ ہیں. اور عادتیں بھی ساری کلچرل عادتیں ہیں، دینی عادتیں نہیں، عادتوں کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں. کھاتے ہیں عادت کے تحت، پہنتے ہیں عادت کے تحت. چھوٹے بچے بھی اگر ان کو بہترین چیز دیں کہتے ہیں یہ نہیں کھاتے ہم، کیوں نہیں کھاتے، ہماری عادت نہیں ہے. آپ یہاں آتے ہیں ہمیں پلنگ پہ سونا ہے، کیوں سونا ہے پلنگ پہ؟ کہتے ہیں عادت ہے ہماری، پلنگ پہ سوتے ہیں. سوتا کیوں ہے آدمی؟ عادت پوری کرنے کے لیے یا آرام کے لیے سوتا ہے؟ آرام کے لیے سوتا ہے، تاکہ وہ توانائیاں انسان کی بحال ہو جائیں جو چلنے سے تھکاوٹ آ گئی. لیکن ہم عادت پوری کرنے کے لیے سوتے ہیں. کھاتے کیوں ہیں ہم؟ نہ بھوک مٹانے کے لیے بلکہ عادت ہے کھانا. 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 12 بجے پھر کھاتے ہیں، کیونکہ 12 بجے عادت ہے کھانے کی، پیٹ بھی عادی ہو گیا ہے، مانگتا نہیں ہے لیکن عادت ہے اس کو کہ 12 بجے بھی کچھ ڈالنا ہے اس کے اندر. پہلے سے اس کی وہ ربڑی حالت اس کی پیدا ہو جاتی ہے کہ 12 بجے پھر آئے گا کچھ، اگر نہ آئے تو بے چینی ہونے لگتی ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے. کوئی چیز ہم ضرورت کے تحت نہیں کرتے، سب کام عادت کے تحت کرتے ہیں. یہ اس ٹائم پہ یہ کرنا عادت ہے، اس وقت پہ وہ کرنا عادت ہے. بعض تو آتا نمازیں بھی عادت کے تحت پڑھتے ہیں. عادت کی علامت یہ ہے کہ اگر عادت پوری نہ ہو تو جسم بے چین ہو جاتا ہے، الجھن پیدا ہو جاتی ہے. جیسے جن کو تمباکو نوشی کی عادت ہے، جب تک کش نہ لگا لیں، بیڑی نہ کھا لیں، پتی نہ کھا لیں، جب تک اس وقت تک چین نہیں ہوتا ان کو. بس عادتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو زندگی بسر کرنے کی جگہ کو بیت کہتے ہیں. عادتیں ایک بیت ہے ہمارا. آپ کو اگر خدا کی طرف جانا ہے تو بیت سے نکلنا ہوگا باہر. ایک بیت ہے انسان کی عادتیں، ممکن ہے بری نہ ہو، اچھی ہو، لیکن عادتوں کو ترک کرنا ہے. عادتوں کے تحت نہ زندگی بسر کریں. حیوانی صفت ہے عادت کے تحت سارے کام کرنا. حیوان کو چند دن ایک جگہ کھلائیں، وہ پھر خود ہی آ جاتا ہے اس ٹائم پہ اس جگہ پر. مثلا مرغیوں کو چند دفعہ ایک جگہ دانہ دیں، یہ حرم کی کبوتر ہیں، ان کو ایک جگہ دانہ دے دیں، اب عادت ہو گئی ہے ان کو. دانہ نہ بھی ہو تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں. آپ کہیں اور جا کر پھینکیں وہاں نہیں جاتے، چونکہ ان کی عادت ہے یہاں دانہ پھینکیں آ کر. انسان ضرورتیں پوری کرتا ہے نا، عادتیں پوری کرتا ہے. عادتیں تلف کرتی ہیں انسان کو. بعض اس سے بھی بالاتر و بدتر بیت ہے ان کا، خراب بیت ہے ان کا، وہ سست بیت ہے ان کا. کون سا بیت ہے؟ گناہ، معصیت، نافرمانی خدا کی. گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، ساری عمر گناہ میں بسر کرتے ہیں. محرم و نامحرم میں تمیز نہیں کرتے، کیا سننا ہے کیا بولنا ہے اس میں فرق نہیں کرتے. ناروا باتیں، تہمتیں لگائیں، گالی دی، بہتان باندھا، کیوں ہمیں پہلے اشارہ کیا تھا نا، کیوں ہمیں گھر سے اٹھا کے یہاں عبادت کروائی، ادھر ہی کہتے اپنے اپنے مسجد میں حج کر لو، سب پڑوس والے جمع ہو کے ایک جگہ حج کر لو، باقی ساری باتیں وہیں ہوتی ہیں، یہاں کوسوں اور میلوں چل کر یہاں ہو، مشکلات کے ساتھ یہاں ہو. اس لیے کہ بیت سے نکالنا ضروری ہے، وہاں جو کچھ کرتے ہو اسی بیت کے اندر رہ کر کرتے ہو آپ، یعنی انہیں عادتوں میں ہی ایک عبادت بھی کر لیتے ہو. عادت و عبادت میں صرف ایک بے کا فرق ہے، فرق نہیں پڑتا، ان عبادتوں سے کوئی تبدیلی نہیں آتی تمہارے اندر. بیت سے نکالنا ضروری تھا. اسی طرح گناہوں سے، گناہوں کا بیت تھا، سب چھڑا دیے گئے آپ سے. جو یہاں پہ احرام باندھتے ہیں ساری عادتیں ممنوع، خوشبو لگانا عادت تھی، یہ کرنا عادت تھی، یہ عادت تھی، یہ سب عادتیں ختم، چھوڑو، عادتوں سے باہر ہو، بیت سے باہر نکلو. اگر حج پہ آنا ہے بیت سے باہر نکلو. بیت یعنی جس ماحول میں، جس فضا میں، جس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہو وہاں سے باہر آ جاؤ. غفلت ایک اور بیت ہے، ہماری ساری عمر غفلت میں گزرتی. اور قرآن نے بھی فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد بلکہ اکثریت غافلین کی ہوگی، جو غفلت میں رہیں، ساری زندگی غفلت میں بسر ہوگی، توجہ ہی نہیں تھی. وہ اس غفلت کے بیت سے بھی باہر آنا ہے، گھر سے نکلنا ہے باہر. سے اور اسی طرح اخلاقی مسائل، اخلاقی قباحتیں، اخلاقی برائیاں، سب سے بڑا ایک بیت جس سے نکلنا بہت ضروری ہے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے، وہ ہے بیت انانیت. کیونکہ ہم سوتے بھی اسی بیت میں ہیں، اٹھتے بھی اسی بیت سے ہیں، ساری زندگی اسی بیت میں کا بیت، میں یہ بھی ایک بیت ہے. چونکہ ساری زندگی خود خائی، خود بینی، خود پرستی اور خود محوری میں بسر ہوئی ہے. پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ اور مشکلات بھی ہماری ساری اسی کی وجہ سے ہیں کہ خود خواہ اور خود بینے. پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، بعد میں کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں. اس بیت سے بھی نکلنا ہے آپ کو. بس پہلے ایک فہرست بنائیں کہ مجھے حج پہ جانا ہے. حج کس کو کہتے ہیں؟ جو یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جس نے ہجرت کرنی ہے بیت سے. میں کتنے بیت میں رہتا ہوں؟ بعضوں کے ہوتے ہیں نا کئی گھر ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک بنگلہ ہے، سیاحتی مقامات پر بنگلہ ہے، موسمی مقامات پر بنگلہ ہے. بعضوں نے کئی شادیاں کی ہوتی ہیں، ہر خاتون زوجہ کے لیے ایک الگ بنگلہ ہے، کئی بیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں. اسی طرح ہر فرد کے بہت سارے بیت ہیں. ان پہلے فہرست بنائیں کہ اس بیت سے نکلنا ہے مجھے، گھر سے نکلتے ہوئے ہی ان سب کو ترک کر کے جا رہا ہوں، اور پھر دوبارہ اس گھر میں لوٹ کر نہیں آنا، عادتوں میں لوٹ کر نہیں آنا، معصیتوں میں لوٹ کر نہیں آنا، اور انانیت میں لوٹ کر نہیں آنا. ہجرت جو کر دی میں نے، ترک کر دیا، مہجور ہو گئے، متروک. کیفیت حج میں ذرا توجہ کریں، خدا حافظی کریں اس طرح سے کہ لوٹ کر نہیں آنا. ہو مرحلہ شروع ہو جاتا ہے میقات کا. اس اثنا میں ایک اہم ترین، جیسے کل گفتگو زہرن یہی ختم ہوئی تھی کہ میقات دروازہ حرم خدا ہے، باب حرم خدا ہے، اور امت مسلمہ کو یہیں سے ساری پریشانیاں، مشکلات ساری یہیں سے شروع ہوئی ہیں کہ جو ابواب شہروں کے لیے، حرم کے لیے، جہاں جانے کے لیے جو در مقرر کیے گئے تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، دیواریں پلانگنا شروع کر دی. اگر وہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، دیواریں نہ پلانگتے اور مدینہ رسول میں در سے آتے، آج کوئی مشکل عالم اسلام میں موجود نہ ہوتی. یہ دیواریں پلانگنے کی وجہ سے ساری مشکلات پیدا ہوں. ادب ہے قرآن، یہ بنی اسرائیلی صفت ہے کہ دروازوں سے نہیں جاتے. سورہ بقرہ میں ایک جگہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، بنی اسرائیل آئینہ ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے. ہم پریشان ہیں کہ ہمارا ذکر کیوں نہیں ہے، لیکن آئینے میں ہم بھی تو ہوتے ہیں. اگر آئینے کو غور سے دیکھیں، مثلا جہاں آئینہ لگا ہوا ہو آپ پریشان نہ ہو کہ ہم نہیں ہیں یہاں پر. وہ ہیں، غور سے دیکھیں ہم اس کے اندر ہیں، قرآن میں ہمارا جا بجا ذکر ہے. آیا 58 سورہ مبارکہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی ایک خصوصیت ذکر کی جو آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، پہلے ان کے اندر تھی. آیا یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ایک قریے میں داخل ہو، ایک آبادی میں، یعنی بعض مفسرین نے لکھا کہ بیت المقدس، فرق نہیں پڑتا کوئی بھی آبادی ہو. بعض اوقات ہم قرآن میں ان موضوعات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو قرآن کا مقصد نہیں ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے قصے میں دانا ابھی تک معمہ بنا ہوا ہے، وہ جو کھایا تھا انہوں نے، حالانکہ قرآن نے دانے کی خاطر نہیں قصہ بیان کیا، ان دوسرے مسائل کے لیے. ہم اس سب کو بھول گئے ہیں، دانے کے پیچھے لگے ہوئے کہ یہ کیا چیز تھی جو کھائی ابو البشر نے، اور یہ مشکلات ہمارے لیے پیدا ہو گئی کہ اب زمین پر آ گئے اور دانے کی مشکل. اسی طرح یہ قریہ کون سا تھا، وہ اہمیت نہیں رکھتا جغرافیائی لحاظ سے، کوئی بھی قریہ تھا فارس کا نہیں، کوئی بھی آبادی تھی، ان کو بیت المقدس ہو فارس کا نہیں، اس میں کہا گیا کہ آپ داخل ہوں، ادب بتایا گیا کہاں سے داخل ہوں، وَدْخُلُ الْبَابَ دروازے سے داخل ہوں، اور دروازے سے بھی داخل ہوں سجدن داخل ہوں، تواضع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ داخل ہوں، انکسار کے ساتھ داخل ہوں، اور ساتھ کہیں بھی کیا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہتے جائیں، حِطَّةٌ یعنی استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی خدایا ہمیں معاف فرما. اس قریے میں داخل ہو، دروازے سے داخل ہو، انکسار کے ساتھ داخل ہو، اور ساتھ کیا کہو، خدایا ہمیں معاف فرما. خوب اس کے بعد کیا ہوگا، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری ساری گناہ ختم، سارے گناہ ختم کر دے، دھو دیں گے تمہیں، اگر اس ادب کے ساتھ داخل ہوئے تم تو دھو دیں گے تمہیں ہم، اور نہ صرف یہ کہ خطائیں معاف کریں گے بلکہ بہت ساری جھولی بھی بھر دیں گے آپ کی. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو، اہل احسان کو ہم بہت دیتے ہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کہ کتنا دیں گے، لامحدود حد تک دیں گے. آپ اپنا ظرف بڑا کرو، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. اپنے شر صدر پیدا کرو، محسن بنو تم، دیکھو ہم کیا تمہیں کس چیز سے نواز دیں. ہو اب انہوں نے کیا کیا، توجہ کریں، بنی اسرائیل نے حرکت کیا کی، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہیں کہا، یعنی ہر چیز بدل دی انہوں نے، روایات میں ہر چیز بدل دی. انہیں کہا گیا تھا دروازے سے جو، دروازے کے بجائے دیواریں پھلانگی انہوں نے، اور کہا گیا تھا سجدن جو، یہ ٹیڑھے گئے، الٹے الٹے انہوں نے سجدن جو کے انکسار کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اکڑ کے، تکبر کے ساتھ یہ داخل ہوئے، وہ بھی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے. اور حتیٰ جو لفظ کہا تھا کہ یہ کہہ کے جو کہ استغفر اللہ حتتن، یعنی کہو خدایا ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، میں مغفرت فرما، اس کو بدل کر انہوں نے، بعضوں نے جیسے لکھا، انہوں نے کہا ہنتا تون، ہنتا یعنی گندم، روٹی. ہم نے کہا تھا کہ کہو ہنتا تون، انہوں نے کیا کہا، ہنتا تون، خدا روٹی دے، روٹی دے اور ڈبل روٹی دے، یہ کہنے لگے. خب یہ آئینہ ہے، کون کہتا ہمارا ذکر نہیں ہے قرآن میں. حج پہ آتے ہیں، میقات باب خدا ہے، خدا نے فرمایا کہ یہ قریہ ہے بیت المقدس، وہ قریہ تھا بنی اسرائیل کا، تمہارے لیے ام القرآن ہے، مکہ ام القرآن ہے. ام القرآن میں کہاں سے ہو، میقات سے ہو. فادخلوا القریہ، اس قریہ میں داخل ہو. فکلوا منہا حیث شئتم رغدا، کوئی پابندی تم پر نہیں ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، بتا اتنا کھاؤ کہ چل سکو. پھر وادخلوا الباب سجدا، اس دروازے سے جانا، اس قریہ میں جانا لیکن دروازے سے جانا، حرم، حرم خدا، حریم خدا، یعنی یوں کہوں کہ منطقہ خدا، علاقہ خدا، جس کو خدا نے اپنی طرف منسوب کر لیا. ویسے تو ساری زمین خدا کی ہے، ہم جا رہے تھے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، وہ بھی غصبی قبضہ ہے ہمارا، جس کو کہتے ہیں یہ میرا ہے، میں کہوں یہ میرا ہے، کہوں کہ خدا نے یہاں رہنے کی مجھے اجازت دی ہے تھوڑی دیر کے لیے، مفت میں رہ رہا ہوں. خدا نے فرمایا تھا کہ زمین آباد کرنے کے لیے تمہارے لیے زمین، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہے اور اسے تم نے آ کر آباد کرنا ہے. ہم نے آباد کرنے کے بجائے اس پہ قبضہ کرنی، یہ قبضے کی جگہ ہے ساری، ورنہ اگر آباد کر دے تو بھی کوئی مشکل پیش نہ آتی. مالکیت ہر ایک نے قبضے کی شروع کر دی. جیسے ابھی آپ ہوٹل میں آئے وہ آپ کو رہنے کے لیے کمرہ دیا گیا ہے، اس پہ قبضہ کر لیں، نہیں نیم پلیٹ لگا لیں، حاجی حاجی رحمت اللہ کمرہ نمبر فلاں مثلا، نہ لگائیں پلیٹ، کوئی نہیں لگاتا نا، اگر کوئی لگائے بے وقوف ہے، چاند دن کے لیے تو آپ کو ہوٹل میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد چلے جانا، یہاں کیوں پلیٹ لگاتے ہو اپنی. اسی طرح زمین رہنے کے لیے، خوب چاند سال رہو گے پھر اس کے بعد چلے جاؤ، پھر دوسروں کو آ کر زمین آباد کرو، قبضے نہ کرو اس پر. حرم سرزمین خدا ہے، مکہ سرزمین خدا ہے، عظمت کی وجہ سے خدا نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا، ورنہ ہر زمین خدا کی ہے. ہمیں بلایا ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پر، اور فرمایا کہ دروازے سے ہو، ادب سے ہو، دروازے سے ہو، دیواریں پھلانگ کر نہیں آنا. قانوناً بھی دیواریں پھلانگی جا سکتی ہیں، مثلا چور غیر قانونی دیوار پھلانگتا ہے، پولیس چور کے پیچھے جب جا رہی ہوتی ہے تو قانوناً پھلانگ رہی ہوتی ہے، جو کہ انہوں نے کورٹ سے اجازت لی ہوتی ہے کہ ہم فلاں شخص کے گھر میں دیوار پھلانگ کے جا سکتے ہیں، کرتے ہیں نا یہ کام. یہ قانونی دیوار پھلانگنا ہے تو دیوار پھلانگنا ہے، یوں نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کورٹ کا حکم موجود ہو تو پھر دیوار سے نہیں جا، بے ادبی پھر بھی ہے، دیوار سے جا رہے ہیں آپ. کورٹ کا حکم ہوتے ہوئے بھی اس کو کہتے دیوار پھلانگنا ہے، ادب یہ ہے کہ آپ دروازے سے ہو. یہ ہمارا ذکر ہے قرآن میں، بنی اسرائیل آئینہ ہے، آئینے میں غور سے دیکھیں کون نظر آتا ہے، خود دیکھتے ہیں نا روز آئینہ، خود ہی نظر آتے ہیں اپنے آپ. قرآن آئینہ پیش کر رہے ہیں، قصص قرآن سارے کے سارے آئینہ ہیں. مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ ہزاروں سال پہلے جو جن کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو گئی ہیں ان کے حالات ہمیں بتائے قرآن، ہمیں کیا غرض ہے، اب نہیں داخل ہوئے نہیں داخل ہوئے، ہم کیا کریں ان کے لیے. اس لیے ذکر کیا گیا کہ آپ تکرار نہ کرنا، جب آپ کو قریہ میں و ام القرآن میں آنے کے لیے کہا جائے تو پھر یا کورٹ کے حکم سے یا بغیر کورٹ کے ایسے بھاگتے ہوئے دیوار پھلانگ کے نہیں آنا، دروازے سے آنا. میقات مقرر کیا، میقات یہ بھی قرآنی اصطلاح ہے، میقات میقات یعنی وعدہ گاہ خدا. موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے میقات پہ بلایا 40-30 راتوں کے لیے، پھر بعد میں بڑھا کر 40 کر دی. آپ ملاقاتی خدا ہیں، خدا نے ہر ایک کو میقات کے لیے بلایا، ہر ایک کو معراج پہ بلایا. آج معراج انسان ہے، نماز کے بارے میں نے کہا صلاۃ معراج المومن، حج جامع ترین عبادت ہے، ساری عبادتیں اس میں اندر، اس کے اندر ہیں، نماز ہے اس کے اندر، روزہ ہے اس کے اندر، زکات ہے اس کے اندر، جہاد ہے اس کے اندر، اور ساری چیزیں اس کے، اعتکاف ہے اس کے اندر، سب کچھ حج کے اندر ہے. آج خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری، یعنی وہ جو الگ الگ عبادتوں میں رکھا گیا، رکھی گئی ہیں خوبیاں، وہ یکجا ساری حج میں پل کر دی. او حج کی عبادت کرو، ساری عبادتوں کا راز معلوم ہو جائے گا، جیسے کہا گیا ویسے ہو، ڈر سے ہو. معراج پہ تمہیں طلب کیا ہے، معراج کے لیے خدا نے میقات وعدہ گاہ تلبیہ، کہاں لبیک لبیک کہنا ہے، خدا کہاں منتظر ہے آپ کا. توجہ کریں، ہمارا انتظار کسی اور جگہ ہو رہا ہو اور ہم بائی پاس کر کے کہیں اور سے کرتے ہیں نا، بعض ایسا سرپرائز دیتے ہیں، یہ عام اصطلاح ہے نا ہمارے یہاں، کہتے ہیں جی سرپرائز دینا ہے. سرپرائز کس طرح دیتے ہیں، آتے ہیں پہلے بتاتے ہی نہیں ہے مثلا، سرپرائز دے رہے ہیں، یا آتے ٹرین سے ہیں بتاتے ہوائی جہاز کا ہیں، یا ہم جہاز پر، آپ انتظار کرنے ایئرپورٹ پہ چلے گئے ہیں، وہ ٹرین سے آپ کے گھر آ گئے ہیں، یا کیوں ایسے کیا، کہتے ہیں سرپرائز دے رہے ہیں. خدا کو سرپرائز نہ دو، نہ دو خدا کو سرپرائز نہ دو، چونکہ جب خدا سرپرائز دے گا تو پھر سخت ہوگا وہ، خدا بھی سرپرائز دے گا نا. یہ پرفیوم لگا کے جنت کے لیے تیار ہو کے بیٹھے ہوں گے، شیمپو صابن لے کے، وہ خدا فرشتوں کو حکم دے گا پکڑو ان کو، خذوہ فصلوہ ففی الجحیم، خذوہ وغلوہ ففی الجحیم سلو، پکڑو اس کو جکڑو اور جہنم میں ڈال دو. وہ کیوں ڈال دیا؟ سرپرائز ہے، یہ بھی اللہ کا سرپرائز ہے. وہ جو ہم نے وہ کیا تھا، وہ کیا کیا تھا؟ وہ یہی کیا تھا، ریاءً للناس کیا تھا، چکر دیا تھا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی تم نے. لہذا نہ دو خدا کو سرپرائز، نہ دو خداوند نہیں. خدا میقات ہے، یعنی خدا منتظر ہے، اس در پہ منتظر ہے. چونکہ مہمان بلایا ہے، خود دروازے پر استقبال کے لیے حاضر. تکریم ہے، تکریم و ضیف اسلام کے آداب میں سے ہے، مہمان کی کرامت کا خیال. کس قدر خدا نے اپنے مہمان کی تکریم کی. ہمارا تعلق یہاں نہ یہاں کی حکومت یا نہ یہاں کی انتظامیہ اور اس سے نہیں ہے، یہ تو فائدے اٹھا رہے ہیں حج سے، ساری کمپنیاں سب مل کر. آپ کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ فقط خدا سے. آپ مہمان خدا ہیں، نہ کسی اور کے مہمان ہیں. دیکھیں خدا نے آپ کی کیا تکریم کی ہے، کیا تعظیم کی ہے. آپ کو طلب کیا، دروازہ مقرر کیا، اس کا نام رکھا میقات، کہ میرا عبد آ رہا ہے. موسیٰ سے پہلے خدا موجود تھا وہاں، لہذا موسیٰ نے جا کر جو منظر دیکھا تو کیا کہا؟ انی انا اللہ. موسیٰ نے سمجھا آگ ہے، لیکن خدا نے فرمایا یہ آگ نہیں ہے، انی انا اللہ، یہ میں خدا ہوں. اے موسیٰ تو پہچانتا نہیں مجھے، میں خدا ہوں تیرا. خوب جب آپ ندا آئی، موسیٰ کے کان میں ندا آئی، انی انا اللہ. میقات پہ ندا آتی ہے مہمان خدا کو، اے میرے بندے تو سب کچھ میری وجہ سے چھوڑ آیا، میرے لیے تو سب چھوڑ آیا، تو اپنے گھر سے چھوڑ آیا، تو اپنے اہل خانہ کو چھوڑ آیا، تو اپنی مصروفیت چھوڑ آیا، تو اپنی ملازمت چھوڑ آیا، تو اپنی دنیا چھوڑ آیا، تو اپنے بچے چھوڑ آیا، تو اپنے عزیز و لخت جگر چھوڑ آیا، تو اپنے بیمار چھوڑ آیا جن کی تیمارداری تجھے کرنا تھی، تو اپنی مجبوریاں ساری چھوڑ آیا، تو میری خاطر آیا ہے. انی انا اللہ، میں انتظار میں ہوں، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں. سنی اس ندا کو، لہذا سنتا ہے وہاں پر آپ، لہذا فل فور کیا کہنا شروع کر دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک. اے کریم میں آ گیا ہوں، تو نے بلایا میں آ گیا ہوں، میں عادتیں بھی چھوڑ آیا ہوں، میں معصیتیں بھی چھوڑ آیا ہوں، میں انانیت بھی چھوڑ، جتنے بیت تھے سب توڑ آیا ہوں، اب ان میں واپس لوڈ کرنے جاؤں گا، فقط تیرے لیے آیا ہوں بس. میقات بہت عظیم منظر ہے، بہت عظیم مارکہ ہے میقات. میقات میں کیسے حاضر ہو؟ جیسے موسیٰ طور پر حاضر ہوئے تھے. موسیٰ طور پہ گھر والوں کو بٹھا کے گئے، پہلی پہلے پہلی معراج موسیٰ کی جو ہوئی. موسیٰ نے شادی کی، تازہ شادی حضرت شعیب کی دختر سے، پھر لے کر واپس آ رہے تھے ان کو، مدین میں تھے، مدین سے واپس مصر آ رہے تھے لے کر اپنی زوجہ کو. وہ نو بیاہ کا جوڑا، یہ آ رہے ہیں واپس اپنے. رات کو دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر نور نظر آتا ہے، آگ نظر آتی ہے. اور زوجہ موسیٰ، روایات میں کہ حاملہ بھی تھیں زوجہ موسیٰ، بعض روایات میں، قرآن میں نہیں ہے ایسا ذکر. تھک بھی گئی تھی، کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بٹھایا وہاں پر، ساتھ کہتے ہیں اور بھی تھے، موسیٰ کی ہمشیرہ بھی تھیں یا اور بھی عزیز تھے روایات تاریخ کے مطابق، لیکن قرآن نے کسی کا ذکر نہیں کیا، فقط اہل کا ذکر کیا ہے کہ اپنے اہل کو موسیٰ نے وہاں بٹھایا، زوجہ کو وہاں بٹھایا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں شاید کوئی خیمہ ہے، کوئی آبادی ہے، بستی ہے، میں ان سے کچھ لے کے آتا ہوں، یا اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کم از کم آگ کا تبس، یعنی ایک شعلہ انگارا لے ہوں گے تاکہ خود آگ جلا کے کچھ کھا سکیں. قرآن نے اس طرح سے نقل کیا. جب موسیٰ وہاں پہنچے، آگ کے قریب پہنچے، نور کے قریب پہنچے، تو کیا آواز آئی؟ پہلے یہ آواز آئی، موسیٰ میقات ہے، فخلا نعلیک یا موسیٰ انک بالواد المقدس طوا. موسیٰ نعلین اتار کے آنا، نعلین اتار کے آنا، وادی مقدس طوا میں آ گئے. موسیٰ حیران ہوئے، کون ہے جو بول رہا ہے؟ کب پہچانتے نہیں ہو اپنے کریم پروردگار کی ندا نہیں پہچانتے، خدا بلا رہا ہے، انی ان اللہ، یہ میں تیرا رب ہوں، تیرا پروردگار ہوں میں، آ جاؤ میری پناہ میں آ جاؤ. بہت حسین منظر ہے. اس کا نام خدا نے کیا رکھا؟ میقات. فرمایا کہ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ ہماری میقات کو آئے، ہماری ملاقات کو آئے. میقات یعنی وہ وقت، طے شدہ وقت یا طے شدہ جگہ جہاں پر مہمان و میزبان آپس میں ملتے ہیں، بلکہ یہ کہوں کہ محب و محبوب آپس میں ملتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر تعبیر کروں جہاں عاشق و معشوق آپس میں ملتے ہیں. خدا کے ساتھ تجارتی رابطہ نہ رکھیں، تاجرانہ نہیں کریں خدا کے ساتھ. کس طرح سے ہوں؟ عاشق و معشوق کی طرح. اور یہ حج میدان عشق ہے، یہ منا میدان عشق ہے، عرفہ میدان عشق ہے، کربلا میدان عشق ہے، یہ عشق کی وادیاں ہیں. ہمیں منظم کرنے کے لیے بتایا گیا یہ حدود ہیں آپ کی، لیکن وادی وادی اور شاہ ہے. میقات پہ اور کیا چاہیے؟ عاشق و معشوق چاہیے. اور میقات پہ بہت کچھ عطا ہوتا ہے، بہت کچھ عطا ہوتا ہے. اور وہیں پر خدا نے فرمایا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. جو میقات پہ جاتے ہیں نالین اتار کے جاتے ہیں، نالین پاؤں کے نالین بھی اتارو، ذہنی نالین بھی اتارو، شہوات کے نالین اتار کے جاؤ، غضب کے نالین اتار کے جاؤ، خودخواہی کے نالین اتار کے جاؤ، سب کچھ اتار کے جاؤ خدا کی بارگاہ میں. پھر خدا پوچھے گا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تل کا عصا، یا یہ میرا عصا ہے، یہ لاٹھی ہے. وہ معمولی سی ہے، کیوں، کس لیے ہے؟ احش بہا غنمی واتوقع علیہا ولی فی معارب اخرى، اسے بکریاں چراتا ہوں، اس کا سہارا لیتا ہوں، اس کے اندر اور بہت سارے فائدے ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ پوری فقط لاٹھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، فقط ایک لاٹھی ہے. کہا اچھا یہی ہے، تو اب پھینکو ذرا اس کو. پھینکا تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، حیا بن گیا. میقات پہ اگر انسان شرف یاب میقات ہو جائے اور پروردگار کے ساتھ ملاقات ہو جائے، وہیں پہلے دروازے پر ہی، وہاں سے بھی آپ کو بھی ندا آئے گی کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ وہ خالی ہاتھ ہے، ہاتھ میں انگوٹھی ہے، یہ ہاتھ میں احرام ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہو ایک اور چیز، خالی ہاتھ موسیٰ کا، ایک ہاتھ میں عصا تھا، عصا پھینکا، اژدہا بن گیا. پھر کہا کہ موسیٰ اب اپنا ہاتھ ذرا لباس سے باہر کھینچو، دیکھو کیا ہے. کیا تھا ہاتھ؟ ید بیضا بن گیا. میقات پہ ہاتھ موسیٰ کا ید بیضا بن گیا، نورانی ہاتھ، چمکتا ہوا ہاتھ. موسیٰ خود حیران تھے، یہ میرا ہاتھ ہے؟ بھلے ایسا ہی ہوتا ہے، اگر بنی اسرائیل کی طرح دیواریں نہ پھلانگو اور ہتا کو ہنتا نہ کہو اور ادب سے آؤ، آداب کے ساتھ آؤ، سجدن آؤ، انکساری کے ساتھ آؤ، نالین اتار کے آؤ، خود کو توڑ کے آؤ، ہجرت کرو، بیتوتا جس میں کر رہے تھے زندگی، جہاں بسر کر رہے تھے، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے فارغ ہو کے فقط خدا کے سامنے آؤ، تو خدا بعید نہیں ہے کہ آپ بھی میقات میں خدا کہے کہ ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھو، یہ نورانی ہے یا نہیں. انسان وہی نور محسوس کرتا ہے اپنے اندر، لمس کرو اپنے اندر نور کو. ہم آتے ہیں نورانی ہونے کے لیے. ظلمانی آیا تھا، اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا ولی مومنین ہے، ایمان لانے کو لوگوں والوں کا ولی خدا. خوب خدا ہے، کس لیے بلایا؟ وہ نورانی کرنے کے لیے بلایا، ظلمتوں سے نکالا. وہ ساری ظلمتیں تھیں جہاں تم رہ رہے تھے، وہ ظلمانی شہر تھے، وہ ظلمانی زندگی تھی، وہ ظلمانی ماحول تھا، وہ تاریخ و اندھیرا تھا، وہ کیا کیا تھا جس میں تم الجھے ہوئے تھے؟ ان تمہاری ذہنی قلبی اور زمینی و زمانی ظلمتوں سے تمہیں نکالا کہ آؤ میری معراج پہ آؤ، میرے میقات پہ آؤ، میں منتظر ہوں تمہارا. خدایا ہم گناہکار ہیں، توبہ کرو، میں تو پسند کرتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خدا توبہ کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے. یہ معصیت کاروں کے انتظار میں وہ میقات پہ منتظر ہے، فرشتوں کے انتظار میں تو نہیں. مجھے پتہ ہے میرے بندے ہو، گناہکار ہو، تمہاری انتظار میں ہوں. وہاں سے آگے ہمارا ہاتھ کون تھام لے گا؟ خود میزبان، خود میزبان کے حوالے ہیں. اب آپ محسوس کرے نورانیت اپنے اندر، ہونی چاہیے نورانیت اپنے اندر، لیکن نالین اتار کے آئیں، انکسار کے ساتھ آئیں، سجدان آئیں، توڑ کے آئیں اپنے آپ کو. اکڑ، غرور، تکبر، خودخواہی، یہ میں بار بار عرض کیا بھی اور کرتا بھی رہوں گا، چونکہ یہ سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑی مشکل. جب مشرکین کے بت توڑے تو انہوں نے گھروں میں بھی رکھے ہوئے تھے، آستینوں میں بھی ان کے بت تھے. علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ایسا نماز نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا کہ اے بت پرست، اے بت نہ بت پرست، تو خود بت ہے، بت بن کے آیا ہوا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اب اس کو طواف میں رگڑ، اس کو کعبے کے ساتھ رگڑ، وہ بت کچھ ہر رگڑ بت بت ہے، اس کو توڑو. کعبہ بت شکنی کی جگہ ہے، اس کو توڑو. وہ اتار کے ہو نالین فخلا نالیک، نالین اتار دو، اپنے بت اتار دو. خود خائی، عزیزان گرامی، مومنین کرام، مومنات محترمات، ہماری سب سے بڑی مشکل ہماری خود بینی، خود خائی، خود پرستی ہے، انانیت ہے سب کی. اس میں کوئی نہ کہے میرے اندر نہیں ہے، بس فوراً اپنا برات شروع کر دیتے ہیں، نہیں میں اس قسم کی خود خائی میں مبتلا نہیں، میں تو سب کے لیے. جب اپنی برات کر رہا ہوتا ہے تو بھی ہزار دفعہ میں کہتا ہے ساتھ، وہ بھی اسی کو تو خود خائی کہتے ہیں. ہمارے گھریلو جھگڑے، ہمارے معاشرتی جھگڑے، ہمارے دینی جھگڑے، ہمارے دنیاوی جھگڑے، سب کس وجہ سے ہیں؟ میں کی وجہ سے. اور یہ مہلت ہے آپ کے پاس، اس کو توڑو. یہاں ٹوٹ جاتی ہے، یہاں بہت آسانی سے ٹوٹتی ہے، وہاں نہیں ٹوٹتی. اگر ہم توڑنا بھی چاہیں کچھ اور توڑنے نہیں دیتے، لیکن یہاں وہ نہیں ہے. ان سے اسی لیے جدا کیا گیا کہ چھوڑو ان کو، ان سے انہیں رہنے دو، ادھر آؤ، فقط اپنے خدا کے پاس آؤ. توڑو اس کو، اس خودخواہی کے بت کو توڑو، خود خواہ نہ بنو، انانیت کے بت کو توڑو. یہاں نہیں توڑ سکے، کبھی بھی نہیں توڑ سکو گے. اور میقات پہلا قدم ہے، چونکہ مرحلہ وار یہ اتفاق رونما ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ، مرحلہ وار ہے. حج گھر سے نکلنا ایک مرحلہ، راستے میں سفر ایک مرحلہ، میقات پہ جانا ایک مرحلہ، احرام ایک مرحلہ، غسل ایک مرحلہ، قدم بہ قدم. یہ شخصیت اتنی کنکریٹ شخصیت ہے کہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہے، لہذا کئی مرحلوں میں ٹوٹے گی جا کر. شیشے کی نہیں ہے جو ایسے زمین پہ ماریں گے، کانچ کی وہیں پر چکنا شروع ہوگی. کیوں، کب، کتنی مدت لگی؟ جتنی عمر ہے اتنا بڑا بت ہے، اتنا راسخ بت ہے. کسی کا 40 سالہ بت، کسی کا 50 سالہ بت، کسی کا 30 سالہ بت، یہ تو بہت مضبوط ہے، یہ دیر لگتی ہے اس کو توڑتے ہوئے. عہد کر لیں خدا سے کہ یہاں توڑ کے جانا ہے، اس کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے، ختم کر کے جانا ہے. کوشش کریں گے ہو جائے گا، ہمت کریں اور خدا کی پناہ میں جائیں اور خدا سے مدد مانگیں. بعض عرفا سے یہ مطلب منقول ہے کہ خدایا تیرے اور میرے مابین جتنے حجاب تھے سب اٹھ گئے ہیں، یعنی کوشش کی ہٹا دیے. مثلا اب دنیا نہیں ہے، اب لذتیں نہیں ہیں، اب کھانے پینے کی، اب دوسری وہ پرواہ نہیں ہے کچھ بھی، ان سے گزر گیا ہوں. لیکن ایک آخری حجاب، آخری پردہ، آخری بت و آخری دیوار وہ نہیں گر رہی مجھ سے. کون تیرے اور میرے درمیان کون ہے، حائل ہے، کون رکاوٹ ہے؟ کہا وہ میں، میری میں ہے. بینک و بینی انی ینازعنی، تیرے اور میرے درمیان فقط میں حائل ہوں، میں رکاوٹ ہوں. تو جس طرح سے تو نے لطف کیا، وہ سارے پردے تو نے ہٹا دیے، ایک لطف اور فرما، فرفع بلطفک انی من البینی، اب ایک لطف اور فرما کہ یہ آخری حجاب بھی ہٹا دے. پھر دیکھیں ندائیں بھی آئیں گی ہمیں, نورانی بھی ہو جائیں گے ہم, یہ بت نورانی نہیں ہونے دیتا. اور بعض اوقات تو عبادت کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں اور پھولتا ہے, میں نے ایسا کیا اور اس میں ہوا بھری جاتی, بجائے اس کے کہ انکسار پیدا ہو اس میں توازو پیدا ہو, ٹوٹے اور زیادہ مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. نہ خدا نہ کرے ایسا کہ چھوٹا سا بت لے کر آئے حج کرنے کے بعد بہت بڑا بت پلیٹ بھی لگی ہو جو حاجی صاحب ہیں الحاج ہیں, نہ ٹوٹ کے جائیں یہاں سے. اور خداون نے فرمایا ہے کہ اپنا حدیث قدسی میں ہے, پوچھتے نا لوگ خدا کہاں ہے. اگر یہ اعتقادی سوال ہو تو جواب یہ ہے کہ سوال غلط ہے, لیکن بعض اعتقادی سوال نہیں کرتے الجھنے کے لیے, دلیل اور مجادلہ نہیں کرتے, بعض خدا کو ڈھونڈنے کے لیے پوچھتے ہیں خدا کہاں. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب, کچھ واقعاً خدا کی طرف جاتے ہیں, ارادہ کر لیا انہوں نے لیکن جانتے نہیں ہیں کہ کدھر جائیں, خدا کہاں ملے گا. انہیں خدا نے کیا فرمایا, انی قریب. اور پھر حدیث قدسی میں ہے کہ انا عند منکسرۃ القلوب, میں ٹوٹے دلوں میں ہوں, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوں, مجھے ڈھونڈنا ہے, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوں, توڑیں اس دل کو, یہ حرم خدا بن جائے گا, شکاوت و کساوت ٹوٹے, اس کی خدا ٹوٹے دلوں میں ہے. دل ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن کیا ان کی آرزوئیں پوری نہیں ہوئی, خواہشات پوری نہیں, اس وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. کبھی اس کو کہتے ہیں آغا تم نے میرا دل توڑ دیا, یعنی میری توقع تھی آپ سے وہ پوری نہیں, نہ وہ ٹوٹنا نہ, دل کو توڑیں, اس کی سختی کو توڑیں. بہت ہر چیز مہیا ہے, ہر چیز مہیا ہے. ہمارے استاد بزرگوار حافظ شیرازی کا شعر بہت دہراتے ہیں اور اپنے استاد حضرت علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی یہ شعر حافظ شیرازی کا ہمیشہ ورد زبان ہوتا تھا. کیا ہے, اے دل, یعنی خدا بندے کو کہہ رہا ہے کہ اے دل بکو یہ ماں گزاری نہ بھی کنی, اسباب جم داری اکاری نہ بھی کنی. اے دل ہماری کوچے میں کیوں نہیں آتے ہو, ہماری گلی میں کیوں نہیں آتے ہو, سب کچھ مہیا ہے پھر بھی کچھ کرتے نہیں. اب وہ کیا باقی ہے, بیت اللہ, یہ کعبہ, یہ حجر اسود, یہ مطاف, یہ حرم, اور یہ آپ, اسباب جم داری اکاری نہ بھی, سب کچھ تو مہیا ہے, اب کیا مشکل ہے پیچھے. وہاں مشکلات تھیں, وہاں سے تو نکال لائے ہم آپ کو, کمند پھینکی خدا نے, جال پھینکا اپنا, چنا آپ کو. خدا کے جال میں پھنسنا عیب نہیں ہے, آر نہیں ہے, افتخار ہے, افتخار. کس کی کمند میں پھنسے, شیطان نے بھی جال پھینکا ہوا ہے, اللہ نے بھی جال پھینکا ہوا ہے. اکثریت شیطان کے جال میں پھنس گئے ہیں اور آپ اللہ کے جال میں پھنس گئے. فخر کریں اس پر, الحمدللہ رب العالمین کہ خدا نے کمند ڈالی اور ہم اس کمند میں آ گئے. خب اب اس وقت تک اس کمند سے نہیں نکلیں گے جب تک یہ بت ٹوٹ نہیں جاتا. احکام کی طرف توجہ رکھیں لیکن مقصد کی طرف ضرور توجہ رکھیں, احکام درست بجا لائیں, جس طرح سے علماء بتاتے ہیں اسی طرح سے کریں, کوشش کریں خود سیکھیں, نقل نہ کریں, نقالی نہ کریں, دیکھا دیکھی نہ کریں کہ آگا آپ آگے چلو میں بھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں, نہ فائدہ نہیں ہے. پہلے اسے بٹھاؤ کمرے میں اپنے پاس لے, نہیں آتا حرم میں بٹھا لو, علماء سب موجود ہیں, سرینی آپ کی علماء ہوں, حرم بھرا ہوا جوان علماء سے, کسی بیٹھو آگا مجھے یہ مرحلہ بتا دو, یہ بتا دو, یہ بتا دو, جو مسئلہ نہیں جانتے یا جس میں شک پوچھتے رہو, جو یقین ہے اس کو کنفرم کرا دو, اور خود کرو, ہائی میں کرو, اکیلے کرو, خود اعتماد کرو, اپنا ہاتھ خدا میں تھما دو. حجاب کے بارے میں روایت ہے کہ اس وقت یمین اللہ الارض, یہ خدا کا دایاں ہے, اپنا ہاتھ بڑھاؤ, اللہ کی طرف بڑھاؤ, اور جب تم بڑھو گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ خدا تمہاری طرف نہ آئے. آپ ایک قدم بڑھو تو 10 قدم اٹھتے ہیں, آپ ایک یا رب کو 1000 لبیک ہوتی ہے, زیر ہر یا رب لبیک, ہاں تیری ہر یا رب کے نیچے 1000 لبیک چھپی. میقات میں مومن کا آغاز، ملاقات با خدا، گفتگو با خدا، عشق با خدا و صلح خدا. ناراض آیا ہے صلح کرنے، روٹا ہوا تھا، لاپرمان تھا، کیا ہوا تھا، باغی ہو گیا تھا، کر آیا ہے انسان. بعض باکرامت ہے، باکرامت انسان پہ اگر مجرم ترین انسان آ جائے وہ اس مجرم کو بھی کرامت عطا کرتے ہیں، کرتے ہیں. امام معصومین ایسی تھے، کرامت معصومین اظہر کرامت خدا ہے. جب ایک مجرم کے پاس جائیں، مجرم ترین مثلا آتا ہے، اولاد علی کا قاتل معصوم آتا ہے، چونکہ مہمان بن کر آیا کہ بھی تقریب ہے. ہم تو قاتل نہیں ہیں الحمدللہ، مجرم باغی ہیں، اتنے بڑے تو نہیں ہیں. پروردگار تیرے اولیاء نے تو ایسے مہمانوں کی تکریم کی ہے، تو ہم جیسے لوگوں کی تکریم نہیں کرے گا؟ کریم پر اور کریم کے در پہ آتا ہے. محاورہ ہے عربی میں بھی، فارسی ہے، اردو میں بھی ہونا چاہیے، مجھے سنی کیا استعمال ہوتا ہے، آپ شاید بہتر جانتے ہوں گے، کہ اہل کرامت کے ساتھ معاملہ آسان ہوتا ہے، اہل کرامت کے ساتھ زندگی بہت آسان ہوتی ہے. جن کے کرم کی صفت موجود ہو، باکرامت لوگوں سے بہت مشکل ہوتی ہے. خسیس و بخیل ہو، ان لوگوں کے ساتھ مشکل پیش ہو جاتا ہے. ظاہر کا وقت قریب ہونے والا ہے، آپ کرنا ہے، حرم میں بھی پہنچنا ہے، میقات تک عرض کیا کہ آنا ہے، معراج خدا ہے. میقات میں کچھ اعمال ہیں، جیسے غسل ہے، جیسے احرام ہے، جیسے تلبیہ ہے، کہ مستحبات و واجبات، مستحب دو واجب ہیں، ان کی طرف بھی ہلکا سا اشارہ، پھر بس انشاءاللہ آگے باقی کل ہے. السلام علیکم. بیت المقدس کی بھی تاریخ ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے اور تورات میں بھی ہے، اور ویسے تاریخ کی کتابوں بھی موجود ہیں. میں کسی مستقل وقت میں اس کو بیان کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. کعبہ اور بیت المقدس دونوں کو ایک ہی ساتھ، چونکہ بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس تھا، ایک مدت تک مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ ہوئی تھا، اور پھر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا اور کعبہ آ گیا، اس کی جگہ قبلہ واقع ہوا. لیکن کعبہ قدیمی تر از بیت المقدس ہے. یہ جب حضرت سلیمان نبی کی حکومت قائم ہوئی فلسطین کے اندر، تو اس وقت انہوں نے وہاں پر تعمیر کیا بیت المقدس، اور وہ معبد اور وہ مسجد جو کچھ بھی بنی ہوئی ہے آج، جس کو بیت المقدس کے نام سے کہتے ہیں. یعنی بعد میں مسلمانوں نے جب فتح کیا تو اس میں مسجد بنائی، پہلے مسجد نہیں تھی، پہلے معبد سلیمان تھا وہاں پر بنی اسرائیل کے زمانے میں. لیکن اس سے پہلے یہ سرزمین، یعنی یہ شہر جس کے اندر موجود ہے یروشلم، بیت المقدس جس کے اندر موجود ہے مسجد اقصا، اس شہر کا نام ہے یروشلم. یروشلم کی تاریخ بہت پرانی ہے، جیسے مکہ شہر ہے، کعبہ اس کے اندر، یا مسجد الحرام اس کے اندر مسجد ہے، اسی طرح یروشلم شہر ہے، اس کے اندر معبد سلیمانی تھا، اور بعد میں جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، اس علاقے کو، فلسطین کو، تو وہاں پر مسجد تعمیر کی انہوں نے بعد میں، اور قبلہ مسلمین بھی بیت المقدس ہی ٹھہرا. ایک مفصل تاریخ ہے، انشاءاللہ کسی مستقل گفتگو میں. کعبہ بھی فرشتوں نے نہیں بنایا، یہ جو اشارہ کیا کہ کعبہ خلقت آدم سے بہت پہلے ہے، تو ساتھ یہ بھی روایت نقل کی تھی نا کہ ہم اور ہمارے آدم تنہا آدم نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی آدم گزرے ہیں. کہیں روایات میں نہیں ملتا کہ آیا ان کا بھی کعبہ یہی تھا یا نہیں تھا، لیکن کرینہ ملا سکتے ہیں ہم خود آپس میں، کہ ایک طرف سے ذکر ہے کہ کعبہ ہزار سال آدم کی خلقت سے بھی پہلے تھا، دوسری طرف سے یہ ہے کہ ہم نویں آدم کی اولاد ہیں، اور ہم سے پہلے آٹھ آدم اور ان کی نسلیں گزر چکی ہیں، اور ہم سے بعد بھی آدم رہیں گے، یہ نسل ختم ہوگی، اس کے بعد جب ہماری قیامت ہو جائے گی، آدم دیگر و نسل دیگر و قیامت دیگر و آدم دیگر، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ بھی کہا تھا نا کہ خودخواہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہی پہ شروع ہم ہی پہ ختم ہو جائے گی داستان. نہ, اتنا محدود نہیں ہے فیض خداوند تبارک و تعالی. یہ نور الہی ہے اور مسلسل. خدا کی ذات تو ازلی اور ابدی ہے, ازل سے ابد تک ہے, اور خدا کا فیض بھی ازل سے ابد تک نہ ختم ہونے والا فیض ہے خداوند تبارک و تعالی. انشاءاللہ کسی مستقل فرصت میں کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف اشارہ.
لیکن یہی کعبہ ہے جب جب نے حملہ کیا تھا یا جہاز نے یوسف نے روٹی کی تھی اس وقت کوئی موجود مان نہیں
تھا. اس کی کئی وجوہات ہیں, تدریجن اگر یہ آ جاتے بیچ میں موضوع ہماری گفتگو میں تو اپنے موقع پہ آتے تو زیادہ وضاحت ہو جاتی وہاں پر, لیکن قبل از وقت سوال ہیں, یہ آ جائیں گے بعد میں, کئی اس کے جواب ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر باقاعدہ طور پر اہل شریعت لوگ نہیں تھے, کہ دین حنیف ان لوگوں کو کہتے تھے جو بت پرست نہیں تھے, ان کے پاس بھی منظم کوئی شریعت یا کوئی دین اس طرح سے آئین نہیں تھا, لیکن بت پرست بھی نہیں تھے, خدا پرست تھے وہ. جیسا ایک شریعت جس طرح دستور ہوتا ہے, آئین ہوتا ہے, جس طرح ملک کا ایک کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے, فرض کریں ایک ملک ہے ابھی بنا ہے, ابھی کنسٹیٹیوشن اس کا نہیں بنا اور اس ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے, اب یہاں پر چونکہ ابھی قانون ہی نہیں ہے, فوج ہی نہیں ہے, کوئی محافظ نہیں ہے, نگہبان نہیں ہے, فریضے ابھی مقرر نہیں ہوئے, کس نے کعبہ بچانا ہے, کس نے کعبہ کی حفاظت کرنی ہے, فریضے مقرر نہیں ہوئے, اس لیے صاحب کعبہ نے خود بچایا. حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی فرمانا تھا جب وہ اونٹوں کو لیے گئے تو ابرہ نے کہا کہ میں تو سمجھا آپ کعبہ کی سفارش کرنے آئے ہیں کہ کعبہ چھوڑ دوں آپ کا, تو آپ تو اونٹ بچانے آئے ہیں, تو کہا کہ انا رب الابن وللبیت رب, میں اونٹوں کا مالک ہوں, گھر کا بھی مالک موجود ہے, وہ خود بچا لے گا. یہ ایک جواب ہو سکتا ہے. ایک جواب یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک نمونے کے طور پر تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ضعیف ترین مخلوق کے ذریعے کعبہ کا دفاع کیا, ابابیلوں کے ذریعے, یہ جو رات کو اڑ رہی ہوتی ہیں ادھر چھوٹی چھوٹی ابابیلیں, یہ وہ نہیں ہیں جو اس وقت کعبہ بچانے آتی ہیں, یہ مکڑیاں کھانے آتی ہیں, یہ چونکہ لائٹ ہوتی ہے نا کعبہ کے اوپر, بعض اس کو بھی معجزہ سمجھتے ہیں, لائٹ ہوتی ہے نا رات کو کعبہ کے اوپر, بڑی ہیوی لائٹیں ہوتی ہیں, اس پہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں, حشرے, ان حشروں کو کھانے کے لیے یہ ابابیلیں آتی ہیں, اور چیلیں بھی بسا اوقات آ جاتی ہیں ابابیلوں کو پکڑنے کے لیے. اب یہ معجزات نہیں ہیں کہ ان کو کوئی دکھا کے آپ کو کہے کہ یہ دیکھیں یہ فرشتے ہیں جو اڑ رہے ہیں, یہ ابابیلیں ہیں, پرندے ہیں, کیڑے مکوڑے کھانے آتے ہیں. ابابیل تمام پرندوں میں ضعیف ترین پرندہ ہے اور بزدل ترین پرندہ ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بچا کر, بعد میں چونکہ خدا کے ارادے میں تو یہ بات تھی کہ یہاں پر شریعت ہوگی, یہاں آئین ہوگا, یہاں نبی ہوں گے, یہاں سے ایک دستور نکلے گا پوری دنیا کے لیے, ان کو یہ بتایا کہ کعبہ پر اگر آنچ آ جائے, تمہارے مرکز پر اگر آنچ آ جائے, تو کمزور ترین لوگ بھی اگر مل جائیں اور کنکریاں لے کر یا اگر ڈیلے لے کر بھی پھینکے تو بھی کعبہ بچا سکتے ہیں, اور یہ کام انہوں نے بعد میں نہیں کیا, یزید کے دور میں نہیں کیا, بعد میں کئی دفعہ کعبہ ویران ہوا. کعبہ ویران کرنے والے تھے اور کعبہ بچانے والوں کی ذمہ داریاں مقرر ہو گئی تھیں, لیکن انہوں نے کعبہ بچایا نہیں, بلکہ کعبہ کے ذریعے سے خود بچنے کی کوشش کی بجائے کعبہ کو بچانے کی. اس لیے حضرت سید ساجدین نے جب اپنا تعارف کروایا شام میں تو کیا کہا, تعارف کروایا, انا ابن منا ابن صفا انا ابن زمزم ابن کعبہ, میں فرزند کعبہ ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں مطاف کا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں. یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہرا ہے, ہم نے بچایا ہے, جنہوں نے کعبے میں گھس کر خود بچایا ہے کعبہ ان کا, جنہوں نے کربلا میں اپنے سے فدا کر کے حرمت کعبہ کو, کعبہ ان کا ہے, کعبہ کو بچانا ہے, بساؤ کا کعبہ کر بچائی جاتی ہے, بساؤ کا کعبہ سے باہر بچائی جاتی ہے, لیکن پیروی نہیں کی انہوں نے ادا کی آئمہ کی پیروی نہیں کی، مجرم ہیں، کعبہ ویران کرنے مجرم ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی، جنہوں نے دفاع کیا وہ بھی مجرم ہیں. نماز بہت، ہاں بیچ میں اشارہ ہوتا رہے ساتھ ساتھ عبادات کی باس میں، نماز بھی ظاہر مود الدین ہے اور اسرار نماز بھی، بندگی کی اوج نماز میں ہے، اوج بندگی نماز کے اندر، لہذا اس کی بھی اسرار معلوم ہونے چاہیے، ساری عبادتوں کے معلوم ہونے چاہیے. انشاءاللہ توفیق آپ کو بھی اور مجھ حقیق کو بھی توفیق ہو، اگر زبان آ جائے اتنی صلاحیت اور خدا توفیق عطا فرمائے، آپ کی خدمت میں آ سکوں.